السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرمايا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آج خطبة موضوع ہے خياركم، تم میں سے بہترین لوگ، اچھے لوگ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، بہتری کا معیار کیا ہے. اچھے لوگوں میں اور برے لوگوں میں کیا فرق ہے، یہ فرق کون متعین کرے گا. کسی معاشرے کی اچھائی یا برائی کب اور کیسے معلوم ہوتی ہے، کامیاب معاشرہ کیسا معاشرہ ہوتا ہے، اور خیریت کے کیا تقاضے ہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ ہم میں سے کون سے لوگ اچھے ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں پہ ہیں، کیا ہم واقعی اچھے لوگ ہیں. میں اپنے بارے میں سوال کرتا ہوں، کیا میں واقعی اچھا ہوں؟ کیا میں وہ سب کچھ کر رہا ہوں جس کا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے؟ کیا اس لمحے میں اگر میں مر جاؤں تو کیا میں اپنے رب کو اپنا منہ دکھا سکتا ہوں؟ کیا میرا رب مجھ پر راضی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اچھائی کا معیار تو میں بیان کر چکا ہوں، ایک مرتبہ سے زیادہ بیان کر چکا ہوں، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگ کون ہیں. اور یہ خبر ہمیں کون دے رہا ہے کہ اچھا کون ہے؟ یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے خلق کے اعتبار سے، بہترین مخلوق پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پوری مخلوقات کو دیکھ لے اور انسان اپنے آپ کو دیکھ لے اور دیکھے کہ انسان خلق کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے بہت خوبصورت انسان ہے، بہت خوبصورت مخلوق ہے. فضیلت ہے اس انسان کی دوسری مخلوقات پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ انسان کی صورت اچھی ہے، سیرت کو اچھا کرنے کے لیے قواعد اور ضوابط بیان فرمائے ہیں. اگر ان قواعد اور اصول کے مطابق آپ چلتے رہیں گے تو آپ کی سیرت بھی آپ کی صورت کی طرح اچھی ہوگی، اور اگر آپ ان قواعد اور اصول کو پسے پش ڈال دیں گے تو پھر آپ کی صورت بھی اچھی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں مخلوق کے نزدیک آپ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بکری اور بھینس ایسے انسان سے زیادہ اچھی ہے. آپ دیکھ لیں، اپنا ہاتھ دیکھ لیں اور بندر کا ہاتھ دیکھ لیں، گدھے کا ہاتھ دیکھ لیں. جب آپ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں نا تو دیکھ لیا کریں، ہاتھ کو بھی دیکھا کریں ذرا، اور ذہن میں رکھے کہ دوسری مخلوق میں جن کے ہاتھ ہیں وہ کیسی مخلوق ہے. آپ جب کچھ کھاتے ہیں نا تو دائیں ہاتھ سے عزت کے ساتھ کھاتے ہیں، نوالا آپ کے منہ کی طرف پہنچ جاتا ہے. لیکن ابھی دیکھیں بکری کیسے کھاتی ہے، بکری اپنے منہ کو کھانے کے اندر ڈال کے کھاتی ہے، پورا منہ اس کا خراب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. زندہ رہنا ہے تو کھانا پڑے گا, اگر کھانا پڑے گا تو ایسے کھانا پڑے گا ذلت کے ساتھ. اور یہ عبرت ہے اس انسان کے لیے تاکہ انسان دیکھے اور سبق حاصل کرے, اللہ تعالیٰ کی نعمت, ہاتھ کی نعمت کا شکر ادا کرے. میرے بھائی بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے آپ, اب کھاتے عزت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. تو جیسا کہ انسان کی شکل خوبصورت ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں انسان اپنی سیرت کو کیسے اچھا کرے. اچھا انسان تو وہ ہوتا ہے جس کی سیرت اچھی ہوتی ہے, وہ نہیں ہوتا جس کی صورت اچھی ہوتی ہے. کیونکہ صورت اچھی اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے, وہ تو پیدا ہی انسان ایسے ہوا ہے. انسان کی جد و جہد اس کی صورت بنانے میں نہیں ہے, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنی صورت کو بناتے رہو. صفائی اچھی چیز ہے, دین کا حصہ, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں شکل و صورت کی بات کر رہا ہوں. لیکن سیرت کو کیسے اچھا کرنا ہے, سیرت کیسے اچھی ہوتی ہے, اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے. اور سیرت کو اچھی سیرت سے اچھا انسان بنتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں خیارکم, تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بہترین لوگ کون ہیں. پہلے تو اتنا ہی کافی ہے, یہ عزت ہی کافی ہے کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, بڑی عزت ہے واللہ. لیکن کیا ہم صرف نام کی امتی ہیں یا کام کی امتی بھی ہیں؟ آئیے دیکھیں کہ کام کی امتی کیسے بنتے ہیں, کیا معیار ہے. تو سب سے پہلا جو عمل ہے جس سے انسان کی سیرت اچھی بنتی ہے, جس سے اس معاشرے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یہ امتی اچھا امتی بنتا ہے, وہ ہے التقوی, متقی, پرہیزگار بن جانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو سارے سن لو, بنی آدم سارے کے سارے سن لو, گورا ہے, کالا ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, مرد ہے یا عورت ہے, عالم ہے یا جاہل ہے, تم میں سے سب سے اچھا انسان, کرم والا انسان, جس کے اندر سب سے زیادہ خیر موجود ہے, وہ ہے متقی انسان. اگر دو متقی ہیں, یتیم متقی ہے, تو پھر اتقاکم ہے, جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ اچھا انسان ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو پھر تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر. ٹھیک مفہوم ہے لیکن ناقص مفہوم ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے تو ڈرتا ہوں میں متقی ہو گیا ہوں, میں سب سے اچھا انسان ہو گیا ہوں. پہلے دیکھتے تقوی کیا ہے, پھر دیکھتے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہماری زندگی میں کیسا ہے. ہم واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں یا صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. سید علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں تقوی کے مفہوم میں, تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک, الخوف من الجلیل, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر تقوی کی بنیاد ہے. نمبر دو, العمل بالتنزیل, قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا. تنزیل کیا ہے؟ جو کہ اللہ نے نازل فرمایا. اللہ نے کیا نازل فرمایا ہے؟ وحی. وحی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. نمبر تین, الرضا بالقلیل, قناعت پسندی, تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا. جو کچھ اللہ نے دیا ہے کافی ہے, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جانو. جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے بھی, اپنے دل سے بھی اور عمل سے بھی, وہ متقی لوگوں میں سے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے الاستعداد لیوم الرحیل, موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. وہ متقی نہیں ہے جو موت کی تیاری نہیں کرتے. اس کے تقوی میں نقص ہے, جو اس وقت بیٹھا تو اللہ کے گھر میں لیکن موت کے لیے تیار نہیں ہے. موت کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ حقوق کی ادائیگی سے. اور حقوق میں سے سب سے پہلا اور سب سے عظیم حق ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے جو سب سے عظیم حق ہے وہ ہے توحید کا حق, اس کے بعد ہے اتباع سنت کا حق. وہ جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہی دو حقوق ہمارے سامنے آتے ہیں. لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے توحید کا, توحید العبادت کا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے توحید الاتباع کا. اتباع ہم نے صرف ایک ہی شخصیت ہی کرنی اس کائنات میں, اور وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ سے ہم سب ڈرتے ہیں. کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہوں, لیکن اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. تقویٰ کی یہ چار چیزیں جو ہیں ان پہ میں عمل کر رہا ہوں. حقوق کی ادائیگی کی بات کرتے ہیں, الاستعداد لیوم الرحیل, موت کے لیے تیاری. کیا میں اس وقت موت کے لیے تیار ہوں؟ یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق بھی ادا کر دیا ہے اس وقت تک, اس لمحے تک. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے فجر کی نماز میں نے کیا باجماعت مسجد میں آ کے پڑھی ہے؟ اگر رہ گئی ہے تو کیا میرا عذر شرعی تھا کہ آج میں باجماعت نماز نہ پڑھ سکا فجر کی؟ مسافر تھا یا بیمار تھا یا عورت ہے تو پھر اسے حیض کا خون جاری ہو گیا وہ نہ پڑھ سکی نماز؟ میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں, اگر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر لیا ہے, مخلوق کا حق میں نے ادا کر لیا ہے, کیا میرے اوپر کسی کا حق باقی تو نہیں ہے؟ اگر حقوق پورے ہیں تو اس لمحے تک الحمدللہ موت کے لیے تیار ہے. اور موت پوچھ کے نہیں آتی, اچانک آتی ہے اور انسان دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہتا. عام طور پہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے, موت کے بعد تو انسان دیکھنے قابل بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلا عمل جو خیریت کا ہے اور خیر کا ہے, جس سے انسان سب سے اچھا انسان بن جاتا ہے, وہ ہے تقوی. اور تقوی کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر, اس کے بعد ہے قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا, اس کے بعد ہے قناعت. انسان دنیا کے پیچھے نہ بھاگے, جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا. اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ آپ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتے. اس کے مطلب ہرگز نہیں گھر میں سوتے رہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ جدوجہد کرتے رہو رزق حلال طلب کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا. جو کچھ آپ قسمت میں لکھے وہ ضرور ملے گا. اور پھر موت کے لیے جب آپ ان تین چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو پھر موت کی تیاری خود بخود ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ جو خیریت کا عمل ہے, تم میں سے بہترین لوگ یہ ہیں جو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں, دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں, اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہتر امت, خیر امت, امتوں میں سے سب سے اچھی اور سب سے بہترین امت. اس بہتری کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. امر بالمعروف اچھائی کی طرف بلاتے ہو, نہی عن المنکر برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے, ایمان ہی بنیاد ہے ہر خیر کی. اور یاد رکھیں دعوت اور تبلیغ عبادت ہے, اور عبادت کے اصول ہیں, شروط ہیں, ضوابط ہیں, ارکان ہیں, واجبات ہیں. ہم اپنی مرضی سے عبادت نہیں کرتے. میں اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھتا ہوں, اپنی مرضی سے حج نہیں کر سکتا ہوں, بغیر دلیل کے میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا ہوں. دعوت اور تبلیغ بھی عبادت ہے جیسا کہ نماز عبادت ہے، جیسا کہ حج عبادت ہے. بغیر روابط شرعیہ کے دعوت تبلیغ نہیں کی جاتی، اور سب سے پہلی اور بنیادی شرط جو ہے دعوت اور تبلیغ کا وہ ہے علم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، بصیرہ سب سے پہلے ہے. اگر آپ کو علم نہیں تو آپ کس چیز کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، کس خیر کی طرف بلائیں گے؟ آپ کو پتہ نہیں خیر ہوتا کیا ہے اور سب سے بڑا خیر کیا ہے. دیکھیں زندگی کے لمحے ہوتے ہیں، آپ کو اللہ توفیق دی ہے کہ آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام تو کیا، لیکن جو سب سے بڑا خیر ہے اس کا آپ کو علم نہیں تھا. آپ نے کم خیر کی طرف تو بلائے، بڑے خیر کو چھوڑ دیا ہے. اور جس کو آپ بلا رہے ہیں وہ یہ سمجھتا کہ خیر اسی کے اندر ہی ہے، بس سب سے بڑا خیر یہی ہے بس. تو علم سب سے پہلی بات ہے، شریعت کے بنیادی علم، توحید کا علم، اتباع سنت کا علم، حلال و حرام کا علم، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، عقیدہ کا علم. اور اس علم کو آپ آگے بڑھائیں. نہی عن المنکر، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ بری برائی، سود بھی برا ہے، زنا بھی برا ہے، والدین کے نافرمانی بھی بری ہے، قطع رحمی بھی بری ہے. سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی شرک کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرتا. اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے گا، لیکن شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. تو یہ کون سی دعوت ہے جس میں نہ تو توحید کی طرف بلانا ہے اور نہ شرک سے روکنا ہے؟ یہ کون سا امر معروف نہیں عن المنکر ہے؟ انہیں عن المنکر میں سے جو ایک بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے، شروط میں سے، کہ برائی کو روکتے وقت یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس برائی کو روکنے سے اس سے بڑھ کر دوسری برائی نہ جنم لے. برائی سے آپ روک رہے ہیں، اگر آپ کی اس برائی کو روکنے سے اس سے بڑی برائی پیدا ہوتی ہے تو بیٹھ جائیں. نہیں ہمیں کرنا کہ برائی سے نہ روکیں، کیونکہ برائی سے روکنے کا مقصد یہ ہے کہ امت میں خیر و عافیت آ جائے. اگر آپ کی اس حرکت سے، اس عمل سے امت مصیبت آ جاتی ہے اور یہ منکر بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ نہیں عن المنکر نہیں ہے، یہ پھر امر بالمنکر ہو جاتا ہے اس کی ضد میں. اس لیے یاد رکھیں حکمت ضروری ہے دعوت کے کاموں میں، حکمت ضروری ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سب سے پہلے. یہ کون سی حکمت ہے کہ برائی سے تو روک رہے ہیں لیکن برائی سے روکنے کے بعد اس سے بڑھ کر برائی آ گئی ہے؟ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ امت کا آج حال ہے، جو اسٹرائکس و مظاہرے ہو رہے ہیں، اگر ہم قرآن ظلم کر رہا ہے تو یہ محکومین جو ہے اس برائی کو روکنے کے لیے جو غلط قدم اٹھایا ہے اس سے بڑھ کر اب ظلم آ رہا ہے. تو یہ کون سے نیا منکر ہے؟ پہلے تو یہ اقدام ہی غلط ہے، شریعت کے مخالف ہے، اور پھر اس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کر دینا اور ہزاروں لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دینا، امن و امان کا خاتمہ کرنا، افراتفری کا عالم پیدا کرنا، یہ کون سا نہیں المنکر ہے؟ وہ یاد رکھیں صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم سترون اثرا و امور تنکرونها، تم صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، ضرور دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، یا وقت آئے گا میری امت میں ایسا جس میں اثرا ہوگا، جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ تمہارا حق جو تمہارا حق ہے کسی اور کو آپ کی آنکھوں کے سامنے دے دیا جائے گا، آپ کو حق نہیں ملے گا جو آپ کا حق تھا. اور بہت ساری چیزیں جن کا تم انکار کرو گے، بری چیزیں ہوں گی امت میں، برائی دیکھو گے. صحابہ کرام نے عرض کی جب یہ برائی آئے اور ہمارے حکمران ایسا کام کرے تو ہم کیا کریں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلوا اللہ حقکم، اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگنا، وادوا الیہم حقہم، اور حکمرانوں کو ان کا حق دینا، فرما برداری کرنا. بعض لوگ یہ سمجھتے کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اچھے حکمران ہیں، جو ظلم نہیں کرتے، جو نیک اور صالح تھے، جو خلفائے راشدین جیسے تھے. صحیح مسلم میں سیدنا حذیفہ کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا امت میں کہ ایسے حکمران آئیں گے، ذرا غور کرنا الفاظوں پہ، جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسان کے جسم کے اندر. قلوب الشیاطین فی جثمان انس. سیدنا حذیفہ پریشان ہو گئے. تب ہم کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع و اطع، فرما برداری کرنا. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگرچہ تمہیں کوڑے مارے یا تمہارا مال چھین لے، تب بھی فرما برداری کرنا. حکمران فرما برداری اللہ تعالیٰ کی معصیت میں نہیں کی جاتی. جب اللہ تعالیٰ نہ فرمانے کا حکم دے حکمران، تب اس کی فرما برداری نہیں کی جاتی. اس معاملے میں صرف اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی بیعت ختم ہو گئی، اب وہ حکمران نہ رہا. یہی وجہ ہے کہ آج امت میں افرت تفریح کا عالم ہے، حق اور باطل خلط ملط ہو چکا ہے. ہر بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی اپنی باتیں شروع کر دیتا ہے. لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ ہے، اس جذبے کو اپنا کھلونا بنا چکا ہے. لوگوں جذبات سے کھیلتے ہیں یہ لوگ. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہزار شخص سے ملا، ذرا غور کریں، ہزار شخص سے ملا، یعنی اپنے استادوں میں سے، اور بار بار ملا، ایک مرتبہ نہیں، بار بار ملا، مکہ میں، مدینہ میں، شام میں، مصر میں، یمن میں، جہاں تک اسلامی حکومت ہے وہاں پوری اس حکومت کی سیر کی ہے. صرف اچھے نظارے دیکھنے کے لیے نہیں، بنیادی علم حاصل کرنے کے لیے. فرماتے ہیں میں سب سے ملا ہوں اور بار بار ملا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ سارے کے سارے ان چیزوں پر متفق ہیں. اور پھر اپنا عقیدہ بیان فرمایا ہے، ان میں سے یہ بھی بیان فرمایا کہ سارے کے سارے اتفاق اجماع ہے پوری امت کا اس چیز پہ کہ ظالم حکمران کے خلاف بغاوت نہیں کی جاتی. امام بخاری کا فرمان ہے. میرے بھائی، میں یہاں پہ کسی حکمران کا دفاع نہیں کرنے آیا ہوں، لیکن یہ حق باتیں ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے. نہیں علم منکر ہوتا کیا، اس کے اصول کیا ہیں؟ نہیں علم منکر اگر بغیر علم کے ہو تو پھر یہی ہوتا جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہی فساد برپا ہوگا، یہ افرت تفری کا عالم ہوگا. ہزاروں جانیں جا رہی ہیں، یہ سستی ہیں جانیں مسلمانوں کی. اگر اپنے گھر والے گھر کو توڑنا شروع کر دیں تو پھر باہر والے چھوڑیں گے نہیں. یاد رکھیں، ہم پہلے سے چیخ اور چلا رہے ہیں کہ کافر دشمن دروازے پہ ہے، کافر دشمن غالب ہونا چاہتا ہے، کافر دشمن ہمارے عزت کا دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، مال کا دشمن ہے. یہی لوگ جو چیخ رہے تھے، یہی آج خود وہ کام کر رہے ہیں جو کافر نہ کر سکا. کافر دشمن ہمارے دین کا دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، مال کا دشمن ہے، عزت کا دشمن ہے، کوئی شک نہیں ہے. اس کو ضرورت نہ ہوئی کہ تین چار دنوں میں 2-3 ہزار لوگوں کو زندہ جلا دے، نہ کر سکا وہ. لیکن آج بعض مسلمانوں نے وہ کر کے دکھایا ہے. حکمران ظالم ہے، وہ جواب دے ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. یاد رکھیں، اگر وہ ظالم ہے تو محکوم کیوں ظلم کر رہا ہے اس کی طرح؟ غلطی اس نے بھی کی ہے، وہ جواب دے ہے. غلطی یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی جواب دے ہے. باطل کو دوسرے باطل سے نہیں ختم کیا جاتا میرے بھائیوں. باطل کا ازالہ باطل سے نہیں ہوتا، باطل کا ازالہ حق سے ہوتا ہے. اور حق کیا ہے؟ اسمع و اطع. صحیح بخاری کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا حتى تلقوني على الحوض. تم صبر کرو. صبر کرنے کے لیے کب تک صبر کریں؟ ظالم آئیں گے، صبر کرتے رہیں کب تک؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض. کب تک؟ جب تک کہ تم مر نہ جاؤ اور مرنے کے بعد میرے سامنے حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ ہو. دو راستے ہیں، یا صبر کا راستہ ہے جو حق راستہ ہے، یا بغاوت کا راستہ ہے جو باطل راستہ ہے. اب انسان دیکھے کہ وہ کہاں پہ ہے. اپنا متقی تو کہتے ہیں لیکن کیا اچھا انسان ہے؟ کیا وہ صبر کرنے والا ہے یا بغاوت کرنے والا ہے؟ تیسرے نمبر پہ تمہیں سے بہترین لوگ وہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم اطولکم اعمارا، جن کو عمریں لمبی ہوں، واحسنکم اعمالا، جن کے عمل سب سے اچھے ہوں، واحسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. تیسرے نمبر پہ دو چیزیں آ گئیں، کیونکہ لمبی عمر تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو لکھا ہے وہی ہماری عمر ہے، لیکن احسنکم اعمالا، احسن عمل تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ احسن عمل وہ نہیں ہوتا جو ہمیں پسند ہے یا جو لوگوں کو پسند ہے، اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو ہمارے رب کو پسند ہے، اور اس کی دو شرطیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. احسنکم اعمالا، وہ میرے بھائی یہ زندگی ساری جو ہے، یہ زندگی اور موت یہ سارے امتحان ہے، آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن مالا نہیں، أيكم أحسن شكلا نہیں، شکل صورت نہیں ہے، مال نہیں ہے، أيكم أحسن عملا، یہ آزمائش ہے. تو ہم دیکھیں احسن عمل ہوتے کیا ہیں، وأحسنكم أخلاقا، جن کے اخلاق بھی سب سے اچھے ہیں. کیا میرے اخلاق اچھے ہیں؟ اچھے اخلاق ہوتے کیا ہیں؟ کسی کو مذاق اڑانا اچھے اخلاق نہیں، کسی کو گالی دینا اچھے اخلاق نہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن برائی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا بھی اچھے اخلاق نہیں ہے. کسی کی غیبت ہوتے ہوئے خاموشی اختیار کرنا بھی اچھے اخلاق نہیں ہے. تو اچھے اخلاق، اچھے خلق والے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور دین پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں سے سب سے زیادہ کامل ایمان ان مومنوں کا ہے، احسنہم خلقا، جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے. آئیے آپ اپنے اخلاق دیکھ لیں، میرا تعلق والدین کے ساتھ کیسے، میرا اخلاق والدین کے ساتھ کیسا ہے؟ میں ان کو اف نہیں کہہ سکتا، جب اف سے منع کیا گیا، حکم کی چیز کا دیا گیا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قول کہنے تو کریم قول، ورنہ خاموشی اختیار کرنی ہے. خاموشی اختیار کرنے کے بعد اگر ان کی بات اچھی نہیں لگ رہی، چہرے کی رنگت بھی تبدیل نہیں کرنی، چہرے کی رنگت کی تبدیلی بھی اف. اگر بات کرنی ہے قل لهما قولا کریما، کریم قول سب سے اچھا قول ہوتا ہے. ذرا تولو دماغ میں، زبان چلانے سے پہلے، والدین کے سامنے بولنے سے پہلے الفاظوں کو تول تول کے زبان پر لایا جاتا ہے. اگر دو لفظ ہیں، ایک اچھا ہے دوسرا اس سے اچھا ہے، جو سب سے اچھا ہے وہی زبان سے لفظ نکالو، اسے قول کریم کہا جاتا ہے. دیکھیں احسن قول نہیں فرمایا، القول الکریم، اور کریم کا معنی ہے سب سے اچھا، جس میں خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہو. رب کریم ہے، قرآن کریم ہے، رسول کریم ہے، تو قول بھی تو کریم ہونا چاہیے نا، اور کس کے لیے؟ خاص طور پہ والدین کے لیے. قول کریم تو ہوتا ہے بعض لوگوں کا، دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، بعض اوقات جن سے وہ ڈرتے ہیں دشمنوں کے ساتھ بھی قول کریم ہوتا ہے. لیکن عجب بات ہے، جو گھر میں داخل ہوتے ہیں، جو اس قول کریم کے حقدار ہیں وہ اس قول کریم سے محروم ہیں. نمبر ایک والدین، اور والدین کے بعد اچھا قول اگر کریم نہیں آپ کو آتا، آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کا تو حق ہے نا کہ مسکرا کے تو کبھی ان سے بات کر لیا کریں. گھر میں آنا ہے تو بالکل ایسے پتھر کی طرح، باہر نکالا تو پانی بن جاتا ہے. عجب بات ہے واللہ، جن کا حسن اخلاق کا حق ہے وہ اس سے محروم ہے. اگر حسن اخلاق سب کا حق ہے، آپ کے پڑوسی کا بھی حق ہے، آپ کے مسلمان بھائی کا بھی حق ہے، دوست کا بھی حق ہے، لیکن سب سے بڑا حق آپ کے والدین کا ہے، اپنے اپنے گھر والوں کا ہے. اپنے بھائی سے ملتا ہے تو شکل ایسی جیسے کچھ ابھی مارے گا منہ کے اوپر، اور کسی اور سے ملتا ہے تو بڑا مسکرا کے ملتا ہے. یہ دوگلا پن اسے کہ ذل وجہین، دو چہروں والا انسان. پانچویں نمبر پہ اچھا انسان، امت میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو نرمی اختیار کرتے ہیں اور درگزر بھی کرتے ہیں. یہ بھی حسن اخلاق کی ایک نشانی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم احسنکم اخلاقا الموطؤون اکنافا الذین یألفون ویؤلفون ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. تمہیں سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. اس اچھے اخلاق میں سے ایک یہ ہے، وہ لوگ جو نرمی سے پیش آتے ہیں، اور جو لوگ اگر کوئی ان کا حق کھا جاتا ہے تو وہ نرمی کرتے ہیں اور درگزر بھی کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں اپنا حق چھوڑ دو، اگر مسلمان بھائی کو دیکھتے کہ وہ مشکل میں ہے، حق ادا نہیں کر سکتا آپ کا، تو آپ درگزر کر سکتے ہو. یہ خیریت کی ایک نشانی ہے. چھٹے نمبر پہ نماز میں کھڑے ہوتے وقت، صف بندی وقت، نرمی سے کھڑے ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تمہیں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو نماز کی ادائیگی کے وقت جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے کندھے جو ہے وہ نرم رکھتے ہیں. نرم کندھے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ نہیں ہوتے جو ایسے کھڑے ہوتے ہیں زبردستی، ایسے نہ تان کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ساتھ والے بیچارے پریشان ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہے یا کشتی لڑ رہے، کرنے کے آیا ہے. الین کو مناکب، اگر جگہ تنگ ہے تو تھوڑے سے خود سمٹ جاؤ تھوڑے سے، اور اگر جگہ کشادہ ہے تو آپ اس وقت سیدھے ہو جاؤ. اور اپنا کندھا دیکھیں، کندھے کو کندھے سے ملانا ہے، ایڑی کو ایڑی سے ملانا ہے، پاؤں کو پاؤں سے ملانا ہے. اگر آپ کا قریب والا جو آپ سے دور ہوتا ہے تو آپ ضروری ہے کہ آپ اپنے پورے پاؤں کھول دیں. بعض بیچارے ساتھی کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، وہ کہتے ہیں پاؤں سے پاؤں تو ملانا یہ سنت ہے، اور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بیچارے یوں لگتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا ہوا کا جھونک ہے تو گر جائیں گے بیچارے. اپنا بیلنس مشکل سے وہ پکڑا ہوتا ہے، انہوں نے سنبھالا ہوتا ہے، پورے دونوں ٹانگ ایسے کھولی ہوتی ہیں. اور وہ ساتھ والا جو ہے بےچارا، وہ جاہل انسان ہے، وہ پھر سکڑ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نماز میں میرا خلل ہو جائے گا، پاؤں سے پاؤں تو ملانا نہیں، وہاں پہ فرشتہ بیٹھا ہے، تو وہ فرشتے پہ کیسے پاؤں رکھ سکتا ہوں. وہ اپنا پاؤں ہٹا رہا ہے، سکیڑ رہا ہے، اور یہ عالم صاحب جو ہے یہ اپنا پاؤں پھیلاتا جاتا ہے. یہ حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ بھی حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہے. عجب بات ہے. دیکھیں پاؤں سے پاؤں ملانا حق ہے، سنت ہے. جو پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے وہ صف کاٹتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صف کاٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کاٹ دے، اور جو صف جوڑتے اللہ تعالیٰ ان کو جوڑتا ہے. آپ کام تو اچھا کر رہے ہیں جوڑنے والا، لیکن اپنی حالت ہے، اس بیچارے کی حالت بھی دیکھے، چھوڑ دیں اسے اپنی جہالت پہ. آپ نصیحت کر سکتے ہیں نماز کے بعد، اس حدیث سنا دے اگر آپ کو آتی ہے، اور اگر وہ آپ کے قریب نہیں آنا چاہتے تو زبردستی نہ کرے. ساتویں نمبر پہ بہترین امت میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو بہترین طریقے سے قرضے کی ادائیگی کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خیارکم احسنکم قضاء، تم سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرضے کی ادائیگی، قرضہ واپس کرتے ہیں بہترین طریقے سے. بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، متعین مدت کے اندر قرضہ واپس کرو. نمبر دو، اگر آپ کے پاس اس وقت متعین سے پہلے پیسے مل جائیں تو اس سے پہلے واپس کر دو. اچھا قضاء میں سے یہ بھی ہے کہ اگر جس نے آپ کو قرض دیا ہے وہ آپ کو ٹیلی فون کرے، آپ کا حال پوچھے، تو بات کر لینا. بعض لوگ دوڑتے بھاگتے چھپ جاتے ہیں، شاید قرض مجھ سے واپس مانگ لے. وہ قرض آپ سے نہیں مانگے گا، وہ مدت کے سے پہلے نہیں مانگے گا، وہ مدت کے وقت میں مانگے گا. اور اگر یہ بھی اچھے قوا میں سے ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے اس وقت اور مدت آ چکی ہے، آپ اس کے پاس جائیں یا ٹیلی فون پہ اسے کہیں، اسے معذرت کر لیں، اس وقت میرے ہاتھ تنگ ہیں، مجھے اور مہلت دیجیے، اور اچھے دل والے اچھے لوگ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے، یاد رکھیں۔ ہاں اگر اس کو ضرورت ہے تو اور بات ہے، اس کے پاس ایک وسعت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ وسعت فرمائے، حافظ صاحب ان سب پہ، تو وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن چھپنا کوئی بھی احسن قوا نہیں ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ قرض مانگنے جاتے ہیں، وہ آپ قرض دے دیتا ہے، جب واپسی کا وقت آتا ہے آپ چھپ جاتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو نہیں ملتا تو کہتے ہیں یار دیکھیں فلاں شخص جو ہے ملنے جاتا ہوں وہ ملتے ہی نہیں ہے، میں نے اسے ادھار لینا ہے۔ ادھار لینے کے لیے تو سب جاتے ہیں، لیکن دینے کے لیے بہت کم جاتے ہیں۔ بہترین لوگوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن مجید ضابطہ حیات ہے، قرآن کریم ہے، قرآن ذکر شرف والا قرآن ہے، برکت والا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس میں خیر ہی خیر، برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس پہ تدبر کریں اور عمل کریں، اپنے دل کے اندر جو گندگی ہے وہ صاف کریں قرآن مجید سے، آنکھوں کی خیانت کو صاف کریں قرآن مجید سے، زبان کی تلخی کو، بد زبانی کو پاک کریں قرآن مجید سے، ہاتھ کے ظلم سے، ہاتھ کے ظلم کو پاک کریں قرآن مجید سے، کانوں سے، آنکھوں سے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، جو بھی ہم بدکاریاں کرتے ہیں، جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں، سب کو پاک کریں قرآن مجید سے۔ قرآن مجید ضابطہ حیات ہے، ایک کتاب نہیں کہ نازل سے پڑھنے کے لیے، یا صرف اسے اچھی طریقے سے چار پانچ کپڑوں میں، خوبصورت کپڑوں میں پیک کر کے الماری کے اوپر رکھنے کے لیے، یا اسے خوبصورت طریقے سے پینٹنگ کر کے دیوار پہ لگانے کے لیے، یہ اس لیے نہیں نازل ہو قرآن مجید، یا تعویذ لکھ کے لٹکانے کے لیے اس لیے قرآن مجید نازل نہیں ہوا میرے بھائیو، اللہ کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، تعویذ شرک ہے، اور قرآن تعویذ لٹکانا بھی جائز نہیں ہے، یہ صحیح قول علماء کا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بے حرمتی ہوتی ہے، ایک تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے نازل اسے نازل نہیں فرمایا، نمبر دو بے حرمتی بھی تو ہوتی ہے، جنابت کی حالت ہے، بعض اوقات انسان ناپاک ہوتا ہے، اللہ کے کلام ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیں قرآن مجید کا حق ادا کرنا ہے، کیسے؟ تعلم القرآن، خود سیکھو، پڑھنا سیکھو، تدبر کرنا سیکھو، قرآن کو علوم سمجھو، جب سمجھ جاؤ عمل کرو، پھر آگے بھی اس علم کو بڑھاؤ۔ بہترین لوگوں میں سے بہترین زمانہ بھی بہترین ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم قرنی، زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اب سب میرا تم مدین یمون ہو، اس کے بعد اس کے بعد جانے والا زمانہ، تم مدین یمون ہو، اس کے بعد اس کے بعد جانے، تین بہترین زمانے ہیں۔ اور زمانہ کیوں بہتر ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ اسے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ وقت اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے، اس کی تعین اچھائی برائی کی یہ انسان ہی کرتا ہے، جو اس سے جو یہ وقت گزار رہا ہے۔ مکہ کی زمین سب سے اچھی زمین ہے، جب شرک تھا تب آپ سلام گزر کرتے ہو اپنے ایمان کو توحید ہو جائیں گے، اور جب شرک کا خاتمہ ہوا آپ سلام واپس آئے، شرک کا خاتمہ کیا، پھر آج دیکھے آج شرک ہوں گے اللہ کی گھر ہوئے، اس کی تعلیم ہوگی، جیسے کہ تعلیم کرنے کا حق ہے، پہلے مجھے بھی تعلیم کرتے تھے، لیکن یہ جو ساتھ بت تھا کعبہ کا بھی طواف اور بت کو بھی طواف ہوا، اللہ کو پکارا جا رہا ہے بت کو بھی پکارا جا رہا ہے، اور مطلب بھی نہیں کی جا رہی بت کی بھی کی جا رہی، سچ مطلب اللہ تعالیٰ کو بھی کیا جا رہا ہے اور بت کو بھی کیا جا رہا ہے، یہ کوئی تعلیم نہیں، حکمران کی بات ہوئی، نمبر نو بہترین حکمران اور بہترین محکوم، بہترین حاکم بہترین محکوم کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا امت کو تم میں سے بہترین حکمران کون ہے؟ لیکن تو سکون ہو نہیں ہوگا، جو وہ تم پسند کرتے ہو وہ جو تم پسند کرتے ہو، وہ سنو ہے وہ سنو لے رہے ہیں، جو تمہاری نعمت کی دعا کرتی ہے تم کو نعمت چکا دیں، یہ سب سے اچھا اچھا حاکم وہ ہے جو انصاف کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، جو اپنے محکومین سے اپنے رعایت سے پیار کرتا ہے، ان کے لیے خیریت کا باعث بنتا ہے، رحمت کا باعث بن جاتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، اور اچھے محکوم وہ ہیں جو انہیں پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اچھا اگر حاکم ظالم ہو جائے اور اس سے عمل نہ کرے تو محکوم اچھا ہو سکتا ہے، اس طریقے سے یہ دعا کرتا ہے. امام برقع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کی نشانی سے ایک یہ نشانی ہے کہ وہ حکمران وقت ان پر دعا کرتے ہیں. نشانی اہل بدعت کی نشانی وہ سے نشان سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ حکمران وقت کے لیے بدعا کرتے ہیں. اور ان میں سے برے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وشرا امت کون ان میں سے بدترین حکمران وہ ہیں، ارے تم مدو ہو تم ہو، کیونکہ تم ناپسند کرتے ہو بوس کرتے ہو تم سے، وہ جو تمہیں ناپسند ہوتی ہے ان سے بوس کرتی ہے، وہ سر ہنون ہو گئے تمہیں جن پر تم لانت بھیجو ان پر اور وہ تم پر لانت بھیجو. تو لانت بھیجنے والے بس دعا کرنے والے پہ رسول ہوتے نہ حاکم اور نہ محکوم. تو راستہ صرف ایک، اچھے حاکم کا راستہ انصاف، اچھے محکوم کا راستہ بھی انصاف. اگر وہ انصاف نہیں کرتا تو پھر محکوم کو انصاف کرنا چاہیے. بہترین لوگوں میں سے دسویں نمبر پہ، بلکہ دو ہوئے نو اور دس، گیارہ نمبر پہ خیر حکم کے لیے سم فرمانے خیر حکم من اطعم الطعام ورد السلام، جو بہترین لوگ وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور سلام پہنچاتے ہیں. کھانا کھلانا تین قسم سے، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے صدقات کی بات کرنا، یہ کھانا کھلانا. نمبر دو مہمان نوازی، اور نمبر تین ہدیہ. آپ کھانے کی ہدیہ بھی دیتے ہیں، آپ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، چاہے وہ بڑی میں کروڑ سوچا ہو عام مہمان نوازی ہو، یا تیسرے نمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صدقات. یہ عمل کرتے ہیں وہ اچھے لوگ، اس لیے خیر اس میں خیر. کبھی دعوت بھی کیا کرو، کبھی دعوت کو جائز بھی کرو، یہ خیریت کی ایک نشانی ہے. اور رد السلام، بعض لوگ امت میں سے، آپ سب کی پیاری امت ہی ہیں، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، سلام کرتے ہیں صرف ان کو کرنے کو وہ جانتے ہیں، اور اگر کوئی سلام دے تو جواب ہی دے. اچھا دونوں عجیب لوگ، لیکن دوسرا پہلے زیادہ عجیب ہے، عجب بات. جس نے سلام نہیں دیا ابتدا، یا قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی، آپ سب فرماتے ہیں ایک وقت ایسا ہے قیامت کی کبھی قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی چھوٹی نشانی ہے کہ لوگ صرف ان کو سلام کریں گے ان کو وہ جانتے ہیں، جان پہچان والوں، باقی کو سلام نہیں کریں گے. پتہ نہیں جاتے ہیں ان کا، پتہ نہیں جاتا کیا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے سلام پر، السلام علیکم جانتے ہیں اس مطلب کیا ہے؟ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہو، امن ہو، اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہو، دو لفظ کیا جاتے ہیں دعا کر کے آپ اور رد السلام علیکم السلام، جیسا کہ آپ میرے لیے خیر خواہ ہیں، میرے دعائیں شیئر کر رہے ہیں، میں بھی آپ کے لیے یہی دعا کرتا ہوں. اچھا ہی بدلا اچھا ہی ہوتا ہے، یہ کیسا انسان ہے کہ کچھ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں بدل اس کو دعا نہیں کرتا، اس کو دیکھتے نہیں، یہ تکبر کی نشانی ہے. اور تکبر اللہ کبھی ہر کچھ پسند نہیں.
مردوں کی باتیں کافی ہو گئی، اب اپنی بہنوں کی باتیں کرتے ہیں، عورتوں میں سے سب سے اچھی عورت ہو. اچھا جی میں یہ بول دیا، اچھی عورتوں میں سے پہلے اچھے خاوند ہوئے پھر اچھی بیوی کی بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأهلی وأنا خیرکم لأهلی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھے ہیں، تو میں تم سے تم میں سے سب سے اچھا ہوں اہل خانہ کے ساتھ. بیوی کا حق سب ایک حق جانتے ہیں بیوی کا، میرا خیال باقی کا حقوق جو ہے وہ بیوی ادا کر رہا ہے، خاوند نہیں ادا کر رہا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، حسن اخلاق پیار سے بات کرنا، ان کا حال پوچھنا، کبھی فون کر کے حال پوچھ جانا. لیکن عورت جو ہے اس کے اندر ایک عجیب سبب کہ وہ تعریف کروانا چاہتی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے جو پیار ہے اس کی تعریف ہے، تو سب سے پیارا بیوی کو اس کو خاوند ہے. آپ کا جاتا کیا ہے؟ میں سے کسی کو بہت ہی لگ رہی ہے اپنی بیوی کو لیکن کر جیسے مجھ سے آتا ہے والا اس کا ثواب ہے، وہ پڑھیں گے خوش ہو. اور جب آپ جائیں گے تو آپ کا استقبال دیکھیں کیسے ہوگا، جس دن میسج بھیجے نا تب جیسے کہ استقبال کر سکتے ہیں. اس کا حق کا بھی جاری کرے، آپ کی بچوں کی ماں ہے، سارا دن آپ اگر باہر پریشان ہوتے تو گھر کے طرف زیادہ پریشان ہوتے ہو. آپ کہیے کرو آپ مجھے بہت خوبصورت ہوتی ہیں، آپ بہت اچھی ہیں، کیا زیادہ تعریف کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ لیکن فائدہ دیکھیں والله یہ گھر ہمارے گھر جنت بن سکتے دو لفظ میرے جھوٹ بھی نہیں ہے. تو بعد میں کہتے ہیں جھوٹ ہے خوبصورت ہو رہے ہیں، کس طرح کا خوبصورت نہیں لگ رہی ہے؟ عجب بات ہے، خوبصورت کا معیار کیا آپ کے سامنے؟ سبحان اللہ، کیا یہ خوبصورتی نہیں ہے کہ اس نے آپ کو چنا ہے؟ آپ پر راضی ہوئی نا، اگر وہ نہ کر دیتی تو پھر. اس کی یاد رکھے بڑی پیاری بات ہے، کبھی اپنی بیوی کی چوائس کو برا نہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ تمہاری جو اچھی نہیں ہوتی ہے مجھے، وہ زبان سے نہیں کہے گی، وہ تمہیں ایسا ضرور نہیں کہے گی، ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھ لو میں نے اسے پسند کیا. الغرض تو بیویوں کا بھی حق ہے، بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں، اور بیویوں کے لیے بہترین وہ نہیں ہوتے جو زبان پر گالی یا اوئے کر کے بلاتے ہیں. نبی پیار سے اگر نام آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم فلان کہہ دیں گے بچے نہیں، یا کوئی نک نیم اچھا سا رکھ لیں اس کے لیے جس سے وہ پسند کرے، بگاڑنا نہیں ہے نام کو، اچھے طریقے سے بلائیں. اگر آپ دیکھتے ہو آپ سے دور ہو رہی ہے تو آپ خود اپنے اندر وہ تبدیلی لائیں کیا وہ آپ کے وہ پری ہو جائے. اب اچھی عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ امت کی نبی کے مسلم کرنا چاہیے خیر عمدہ خیر عمدہ بہترین عورتیں وہ ہیں اللہ جی کے سر رہوں کی زیادہ بڑھوں، جب خاون دے کے اسے مسرت و خوشی محسوس وہ تو پھر ہوں ادھر امر، جب حکم ہے اس حکم کی تعلیم بابا بازار ولا تخالف ہو کی نفسی ہے ولا مالا وما ولا مالا بما یقین، اور اس کو حق دلا کرے جب وہ اسے بلائے اس حق دے، اور جو چیز ناپسند کرتا ہے اس کا خیال. چار چیزیں ہیں، نمبر ایک جب دیکھے تو مسرت خوش ہو، آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے. اس لیے اپنے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، ٹھیک ہے سر میں کچن میں کام کرتی رہتی ہوں، پسینے کی بدبو ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور چہرے کی رنگت ہوئی ہے، لیکن جب خالوں گھر میں آئے تو آپ کو اس حالت میں نہیں دینا چاہیے. ایک عورت نے بول کے ایک شیر کو اسے کہہ دیا مجھے طریقہ بتاؤ میں طلاق لینا چاہتا ہوں. ارے طلاق ہی لینا چاہتی ہوں، میرا خواب ہی دوسری شادی کرنی ہے، بس مجھے بتاؤ میں میری زندگی تنگ ہو گئی ہے، میں نے بس رات لی، مطلب مجھے تو بتا دو، خدا لینا آپ کا حق ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ اسے شادی کی کیوں، اسے جا کر کچھ مجھے کیا بتا؟ میں تو اس نے کہا بہن ذرا بول رہی ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری غلطی ہے، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا غور فکر کرو، سوچو اپنی زندگی اپنے حالت میں کیا اس کے حق ادا کرے، میں نے سارے حق ادا کیے تھے۔ اس نے کہا میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ گھر میں آتا ہے تو آپ کیسے اسے نظر آتے ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو آپ اسے بات کر سکتے ہیں، جب وہ کوئی چیز تم سے چاہتا ہے تم اس کے جواب میں کیا کرتے ہیں، جس چیز سے منع کیا ہے کیا تم نے وہ کیا ہے، جی جو چیز وہ پسند کرتا ہے کیا آپ نے وہ کیا، پھر وہ خوش تھوڑی دیر جھٹکا کرتا ہے۔ جیسا میں نے کتنی مرتبہ آپ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے آپ اس کے سامنے اس کے لیے آپ کی ٹھنڈک بن چکی ہے، یہ دیکھ کے تو مسرت اسے خوشی محسوس ہو، میرے بہنیں یہ تو ہمیشہ مسلمان مرد ہوتے ہیں کہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، اگر دوسری شادی کی دوسری شادی مرد کا حق ہے، یہ حق اللہ تعالیٰ دیے تو آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس حق میں آپ اس کو روک سکتے ہیں اور آپ کو نکال دیں، لیکن آپ اچھا کام کر سکتے ہیں، لیکن مرد دوسری شادی تب کرتا ہے جب اسے کمی محسوس ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی تو اسے محسوس ہوتی ہے، اگر وہ کمی آپ ہی پورا کر دیں تو کہاں جائے گا، جال بچھا دیں، مکر فریب کریں، پیار کا جال، محبت کا جال، خوبصورتی کا جال، اچھے الفاظوں کا جال، پھر جال سے لے کے جانتے ہیں، نہیں جال بہت سارے اچھے جال بہت سارے ہوتے ہیں، جب داخل ہو گئے زیب و زینت شادی کے لیے تو بہت ہوتے ہیں، جیسے جب شادی پہلے ہوتی ہے نا میک اپ بھی تو خیر نہیں ہے، ایسی کی تیزی گر جاتی ہے اور بچارا من پہ دلتا رہتا ہے، یہ مرکز دل کی بات میں کر رہا ہوں آج، خوش ہو رہے ہنس رہے ہیں، وہ میری بہنیں سن والا رسی ہے کہ یہ کہاں کا انسان ہے جس نے تمہارے لیے یہ میک اپ خریدا ہے، پرفیوم خریدے ہیں، تمہیں خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تو میں ہوں، وہ جب کہیں گے شادی ہوتی ہے پتا کیوں خوشی ہوتی ہے مردوں کو کہ آج اپنے بیوی کو خوبصورت دیکھیں، وہ میک اپ کر کے جائے گی تو ہم بھی تو دیکھ لیں گے نا، یہ کہاں کا انسان ہے، لیکن یہ کہنا چاہیے نا، یہ نہ کہنا کہ میں نے حق پورے ادا کیے اس شادی سے دوسری کر دیا، یہ میں آپ کو ایک گر بتا رہا ہوں، اگر آپ جانے کی آپ کا خود آپ تو ہو جائے تو ذرا اپنے اپنے تھوڑا سا کے اندر کھا کے دیکھو کہ کون سی کمی ہوتی ہے، میک اپ ہے تو ختم کرے جلدی ختم ہو دوسرے بھی لے کے آئے، یہ یاد رکھے وہ آپ اسے ایک ہی لے کے دیں، میک اپ ایسی چیز ہے اگر آپ خاتون کے لیے کرتی ہیں تو دوسرے اس سے زیادہ اچھا ہوگا، تیسرے اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا، لیکن کہا تو سب سے پہلی بات جب دیکھے تو آپ کو بھی ٹھنڈک محسوس ہو، نمبر دو اگر حکم دے اگر آپ سے کوئی چیز چاہے یا آپ سے کوئی بات کرو اس کی بات کو معلوم وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ سرتاج، یہ کیسا سرتاج ہے، سرکتاج ہے جس کی بات کو مانی جائے، میں یہ نہیں کہہ اس کی ہر بات مانوں بری بات نہیں مانوں، کم سے کم اچھی بات کو مانی جائے، جس بات کو تمہارے تمہارے بچوں کو لے کر اس گھرانے کے لیے کر، اور جب وہ آپ کو بلایا یاد رکھیں کیا ہاں تکلیف کے بیماری معذرت کر لیں، اس کا حق اس کو اپنے حق سے محروم نہ کرو، بعد ہو کے غصے میں آ کے الگ الگ سو جاتی ہے، یا وہ بلاتا رہتا ہے اب وہ دوسری طرف کر کے سو جاتی ہے، نبی ایک مسلم فرما دے جو عورت اپنے خاتون سے منہ موڑ کے سو جاتی ہے فرشتے ساری رات اس پر لعنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتائیے نہیں فرشتے لعنت بھیجنے کے لیے ایسی بات ہے، اور میں بدل سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ کی بیوی کبھی ناراض ہوگی دوسری طرف اپنا منہ کر کے سو جائے غصے میں تو آپ تھوڑے سے دل کو بڑا کر دیں، آپ ہی کی بیوی ہے آپ کے بچے آپ کے بچوں کی بیمار ہے، تھوڑا سا دل کو بڑا کر کے آپ خود مزہ کر کے اس کو کریں، اسے اس لعنت سے بچا لیا. کیونکہ دیکھ صبح ہونی ہے, جس پر فری صاحبہ لعنت بھیجتے رہے اس نے صبح کی بہت اچھا کام کرنا چاہیے. یاد رکھو آج رات اگر ایک کلو کے برابر لڑائی ہوئی ہے تو صبح ڈیڑھ کلو کا انتظار کر دے گا, کیونکہ سارا لعنت لعنت سے بھیجتے رہے کچھ کچھ. تو بہتر ہے اس وقت اسے منا لے, بعد میں سمجھانے بعد میں سمجھا دے. سمجھانے کی حکمت ہوتی ہے. میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں, میں بھی اتنا اچھا نہیں بتا دوں گا آپ لوگوں کو, غلطی اسے بھی ہوتی ہے. میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں. جب بیوی ناراض ہوتی ہے, بیوی سب کی ناراض ہوتی ہے, ہم آسمان سے تھوڑی اترے ہیں کہ ہماری بیوی ناراض نہیں ہوتی. ناراض ہو جاتی بات ہوتا, لیکن دل کو ذرا بڑا کرتے اور کر کے دیکھے کر سکتے, وہ بھائی کر سکتے. دیکھیے حدیث میں لوگوں کی زندگی تبدیل کی, اور اس حدیث میں میری زندگی میں تبدیل کی. آپ بھی کر سکتے, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین عورتیں جو اونٹوں پر سوار ہوئی, یہ مطلب نہیں کہ اور جب اونٹ پہ سوار ہوتی وہ سب سے اچھی ہوتی, نہیں. آپ سب فرماتے ہیں سب سے بہترین عورتیں جو اونٹوں پر سوار ہوئی سارے ہیں سب قریش, وہ قریش سب سے اچھی عورتیں. کیوں؟ آپ سب فرماتے ہیں احلام علی ورد صدقہ, اپنے بچے کے لیے سب سے زیادہ نرم ہے بچپن. بچہ چھوٹا ہے, سب سے زیادہ نرم اس کی ماں ہوتی ہے, اور قریش کی جو کوشش جو مائیں ہوتی تھیں وہ اپنے بچوں کے سب سے زیادہ نرمی کرنے والی. کیا ایسی مائیں کی ہوتی جو بچوں کے سبھی کرتی ہیں؟ بہت بہت ہے. اور ہم سب جانتے ہیں وہ کون ہے, اپنے گھر میں سب جانتے ہیں. لیکن ماں سختی کرتی ہے بچے کو سدھارنے کے لیے, لیکن بچے کی عمر نہیں ہے سکتی تو بچہ سدھرے گا نہیں سکتی. اس لیے یہ سمجھ اچھی طریقے سے, بہترین عورت وہ بہترین ماں ہے جو اپنے بچے کے ساتھ نرمی سے پیش آتی ہے. نمبر دو, آپ سن فرماتی ہیں وہ ارآہ علی زوجی اذا بلغ, اور جو کچھ اس کے خواب نے اسے دیا ہے وہ اس کی صحیح طریقے سے حفاظت ہے. گھر کی حفاظت پورے گھر کی حفاظت, اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا گھر ہے, اس کے بچے ہیں, اس کا پیسہ جو اس نے کچھ دیا ہے اس کی حفاظت کرنا چاہیے, اس پہ انصاف کرے, عزم انصاف سے حفاظت کرے. بچوں کی حفاظت ہوتی اچھی طریقے سے, گھر کی حفاظت ہوتی ہے اچھا گھر بنانے سے, ایسا گھر جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہو, ایسا گھر جو علم کے نور سے, قرآن و سنت کے نور سے روشن ہو. نہ کافی ہے لیکن 15 کے قریب جو میں کر چکا ہوں, یہ وہ خیر کے راستے ہیں. اگر کوئی شخص خیر کے راستوں کو اپنا لے کر چلنا شروع کر دے تو ہماری اس کی زندگی خیر ہے. یہ خبریں, یہ باتیں ارحم الراحمین رب سبحانہ و تعالی ورحمۃ العالمین سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کو حامل سامعین کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان راستے پر چلیں اور لوگوں کو بھی اس راستے کی طرف ان راستے کی طرف بلا کر کے وہ بھی اچھے عمر کے لیے دیکھ رہا ہے. ہمارے ساتھی شیر عبد الجبار صاحب ان کے لیے جو ہے وہ بیمار ہیں, اسپتال میں ایڈمٹ ہیں, آئی سی یو میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آج جائے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا آج مقابلے ادا کر جائے, اللہ تعالیٰ ان کو آسانی فرمائے اور وہ خیریت سے اپنے گھر میں بچوں کو واپس ہوتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ تین سوالات کے جواب دینا چاہ رہا ہوں. ہمیں ایک دوست کے وقت کراچی سے تین ہفتے پہلے مجھے ویزے پر آئی اور ابھی تک کمرہ نہیں ہے, اب کیا احرام باندھنے کے لیے نیپال پر جانا ضروری ہے؟ جب وہ مجھے ویزے پہ آئے تو باہر ان کی نیت یہ تھی کہ وہ عمرہ بھی کرے گی, یہ نیت اگر تھی کہ وہ عمرہ بھی کرے گی تو پھر ان پر واجب تھا کہ وہ میقات گزرنے سے پہلے احرام باندھنے اور نیت کریں گے. اور اگر اب وہ جدہ آ چکی ہے تو اب ان پر واجب یہ ہے کہ وہ قریب میقات کی طرف چلی جائیں اور وہاں سے احرام باندھ لیں اور عمرہ کر لیں. اگر وہ قریب میقات میں نہیں جا سکتی کسی بھی وجہ سے, وہ جدہ سے احرام باندھ سکتی ہیں, لیکن دم واجب ہو جائے گا, ایک بکر ذبح کرنا پڑے گا حدود حرم میں. نمبر دو, احرام میں عورتوں کو نقاب باندھنا منع ہے تو پھر گھر سے حرم تک جانے کے لیے متبادل کیا ہے؟ دیکھیں, عورتوں پر جو حرام احرام کی حالت ہے, نقاب یعنی یہ نقاب جسے یہ تجارت سے غافل ہے, اس سے یہ نقاب جو ہے یہ حرام ہے, لیکن صدر جو ہے یہ کپڑا جو ہے منہ کے اوپر جیسے گرا دے, یہ صدر جو ہوتا ہے پورے نیچے تک, یہ واجب ہے اور یہ احرام میں بھی جائز نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام میں جائز نہیں, میں احرام میں جو منع ہے وہ نقاب ہے. دیکھیں, جسم کے ماپ کے مطابق کوئی کسی طرح وہ کپڑا حرام ہے, چاہے چہرے کے لیے ہو جیسا کہ نقاب ہوتا ہے, چاہے جسم کے جیسا کہتے ہو. اگر کوئی بھی کپڑا جسم پر آپ ڈال لیں, یہ دوب ہے مردوں کے, اس کو آپ تہبند بنا لیں تو جائز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلائی سے نہیں روکا کسی نے وہ کپڑا, یعنی جس پر سٹچنگ لگی ہو اس پہ استعمال نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا کپڑا جو جسم کے ماپ کے مطابق تیار کیا گیا ہو. اب دستانے لفظ اور اپنی پہن سکتے, چاہے وہ سلے میں ہو چاہے وہ پلاسٹک کے ہو جس میں سلائی نہیں ہوتی, دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک میں سلائی دوسری سلائی نہیں, یکسانیت کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کے ماپ پر تیار کیے جا چکے ہیں. تو صدر کرنا جو ہے یہ واجب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ ہم جب حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں اور ہمارے راستے سے کوئی قافلہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے تو ہم اپنے چہرے پہ ڈھانپ لیں, صدر کر لیں تاکہ جو غیر محرم مرد وہ گزر جائے. تیسرا سوال, جو عمرہ احرام اور نقاب باندھ کر کیے گئے کیا وہ پر دم دینا ہے؟ دیکھیں, اگر تو کسی عورت نے عمرہ کے نقاب کے ساتھ نقاب لگا دی اور اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ محرمات احرام میں سے, تو اس پر کوئی دم نہیں. لیکن جس عورت نے عمرہ کیا اور اسے پورا چہرہ ڈھانپ لیا ہے نقاب کر کے, اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس سے یہ کسی سے منع کیا گیا ہے احرام کی حالت میں, تب اس پر فدیہ دم نہیں. فدیہ تین چیزیں ہوتی ہیں, نمبر ایک چین اسکن کو کھانا کھلانا, نمبر دو تین دن روزہ رکھنا, نمبر تین ایک بکر ذبح کرنا. تینوں میں سے ایک جو بھی اس کے آسان کر سکتا محرمات احرام. تفصیل, یعنی حج سے احرام اور نقاب باندھ لیا مگر حرم جانے جا کے نقاب ہو جاتا ہے, وہی بات ہے. اب جب گھر سے نکلتے ہیں تو نقاب اگر عورت نے پہنا ہے اور نقاب جو چہرے کے مطابق سلا گیا ہے تو یہ جیسی ہی میں کہہ رہا ہوں, چاہے گھر سے احرام کے بعد نقاب عورت نہیں کر سکتی لیکن صدر کر سکتی ہے, اپنا چہرہ اپنے سر کے دوپٹے سے ڈھانپ سکتی ہے, جو عبایت دوپٹہ ہوتا ہے اس کو اپنے سر جا دیتے ہیں چہرے کے سر کے اوپر. اگر یہ نقاب اس نے راستے میں کیا ہے حرم اتار دیا ہے, وہی تفصیل ہے کہ اگر جان بوجھ کے کیا تو دم واجب ہے, فدیہ واجب ہے, تین چیزوں میں سے ایک, اور اگر انجانے میں کیا پتہ نہیں تھا اسے تو کسی نے سیرت بھی نہیں تھی تو اس پر کوئی دم واجب نہیں.
کہتے ہیں
کہ ناک پہ ٹچ نہیں کرنا چاہیے, نہیں, بعض لوگ نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ لکڑی وغیرہ ڈال دیتے تاکہ وہ چہرے کو ٹچ نہ کریں, اسی کوئی ضرورت نہیں. ان کو یہ مبالتا ہوا ہے کیونکہ جو یہ سمانا کہ نقاب چہرے کو ٹچ کرتا ہے, منع ٹچ کرنے کے لیے سے نہیں کیا گیا, منع کیا گیا ہے کہ چہرے کے ماپ کے مطابق کپڑا نہیں استعمال کرنا. اللہ